الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. پچھلے درس میں یہ بیان چل رہا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 49. بیان یہ چل رہا تھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ انہیں اللہ نے دعوت دی ہے کہ اسلام قبول کرو، اسلام کی طرف آ جاؤ اور اپنی خوبیوں پہ نظر نہ رکھو، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک خامی ایسی ہے جو تمام خوبیوں پہ بھاری ہے اور اس سے تمام خوبیاں برباد ہو جائیں گی، وہ ہے شرک. اور اللہ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس سے کم درجے کے گناہ کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن شرک ناقابل معافی ہے. اس لیے کہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر اس کی رحمت سے امیدیں کیوں رکھو آپ؟ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا؟ اور ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے تو پھر اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ پھر جن کو مانا کرتے تھے انہی سے مانگو، مجھ سے نہ مانگو. تو شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، لگا بندہ، اور اللہ نے خبر بھی دے دی کہ یہ ناقابل معافی ہے. شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. اللہ کی جو بنیادی صفات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اب کوئی کہے کوئی فلاں آدمی اللہ جیسا رحیم ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اگر ان صفات میں اس کیفیت کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، جیسے اللہ بھی رحیم ہے مگر بندوں میں بھی رحمت ہوتی ہے، مگر بندوں کی رحمت میں اور اللہ کی رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ شرک نہیں ہے کسی بندے کو رحیم کہہ دینا یا کریم کہہ دینا، رؤوف کہہ دینا. اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایک اللہ کا لفظ اور ایک الرحمن. اس کے علاوہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اس سے اللہ کی مخلوق کو پکارنا بھی جائز ہے. کریم اللہ کا نام ہے تو بندوں کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کریم جو کرم سے ہے وہ کرم اور ہے اور بندوں کا کرم اور ہے، بہت فرق ہے بندوں کے کرم میں اور اللہ کے کرم میں. تو ہم جب بندے کو کریم کہتے ہیں تو بندے کے حساب سے کریم کہتے ہیں، جب اللہ کو کریم کہتے ہیں تو اللہ کے حساب سے. تو ایسے ناموں میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ بہت ہی وہمی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کسی کو کہہ دو بھائی کریم بھائی تو او بھائی عبد الکریم ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو رحیم بھائی تو نہیں بھائی عبد الرحیم ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو رؤوف نہیں بھائی عبد الرؤوف کہنا پڑے گا، رؤوف کہہ دیا تو گناہ ملے گا، نہیں ملتا، رؤوف بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کے بارے میں فرمایا رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، حالانکہ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، تو جو اللہ کے نام میں مخلوق کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں وہ. تو اللہ کے لیے جب رؤوف کہا، رأفت سے نکلا ہے دل کی نرمی، یعنی بندوں پہ مہربانی، تو اللہ کی مہربانی اور ہے، نبی کی مہربانی ظاہر ہے اللہ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ بندوں میں اگر رحم ہے یا کرم ہے یا سخاوت ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کیا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، میں اکثر وہ چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ہمارے بچوں میں کسی نے، ہمارے بھتیجے بھانجوں میں، وہ ایک سمت بانڈ نام سنا ہوگا، کسی نے مانگا بھائی سمت بانڈ چاہیے، تو بچہ کہتا ہے سمت بانڈ نہیں ہوتا، عبد السمت بانڈ ہوتا ہے. سمت بانڈ نہیں ہوتا بلکہ عبد السمت بانڈ. تو بھائی جو سمت بانڈ ہے اس کو سمت بانڈ ہی رہنے دو، عبد السمت نہ کرو اس کو. تو سمت کا جو لغوی مطلب ہے بے نیاز. اب اصل بے نیاز تو اللہ ہے، لیکن مخلوق کو جو بے نیاز کہا جاتا ہے وہ مخلوق کے لحاظ سے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. باقی حقیقی معنی میں تو مخلوق بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. بچپن میں یہ والدین کا محتاج تھا، بڑا ہو گیا تو پیسوں کا بھی محتاج ہے، روٹی کا بھی محتاج ہے، تو بے نیاز کہاں سے ہو گیا. لیکن مجازی معنی میں بے نیاز یعنی دوسروں کے مقابلے میں بے نیاز، غنی بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو غنی جو ہے نا، غنی اصل غنی تو صرف اور صرف اللہ ہے. مخلوق کو ہم جب کہتے ہیں نا غنی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اگر اس کو حقیقی معنی میں لیں گے تو مخلوق تو محتاج ہے. بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے، بچہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، اور پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں ہم، روٹی کے بھی محتاج ہیں. لیکن جب ہم کسی انسان کو غنی کہتے ہیں تو انسانوں کے لحاظ سے، یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا رہتا ہے، اور یہ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا اتنا ہے کہ یہ بھیک نہیں مانگتا ذرا ذرا سی بات پر، تو اس لحاظ سے اس کو غنی کہا جاتا ہے. حقیقی معنی میں غنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ شرک نہیں ہے کسی کو غنی کہہ دینا، کسی کو کریم کہہ دینا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. جیسے شرک حرام ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح بعض چیزیں شرک نہیں ہیں لیکن بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، تو جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک سمجھنا اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلو ہے. جہاں شریعت نے جو لائن ہمارے لیے کھینچی ہے اس کے دائرے میں رہنا پڑے گا. بعض لوگ ہر چیز کو شرک شرک قرار دے کر سب کو پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اب چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو ٹھیک ہے، حقیقی معنی میں تو اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن اب کسی نے غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس دوا سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، بکہ نا 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 توبہ توبہ، یہ شرک ہو جائے گا. فائدہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ سے ہوا. تو بھائی اللہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ کس چیز کو بنایا؟ اس دوا کو. تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی اس دوا سے الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا، کوئی حرج نہیں. تو ایک صاحب ہیں، وہ تبلیغ میں ماشاءاللہ پابندی سے وقت لگاتے ہیں. تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ علماء سے تعلق بہت ضروری ہے. صرف علماء سے تعلق بھی کافی نہیں ہے، علماء سے تعلق سے علم آتا ہے مگر صحبت نہیں ملتی، کیونکہ علماء تو بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب آپ ان کے ساتھ ساتھ تو نہیں جائیں گے نا، جائیں گے تو وہ گھسنے نہیں دیں گے گھر میں آپ کو. تو صحبت جو ہے نا، صحبت نیک لوگوں کی، وہ بہت ضروری ہے، اس سے عمل کی توفیق ملتی ہے. اب نیک لوگوں کی صحبت آپ کو کہاں ملے گی؟ علماء کے پاس، یا تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر وہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ صحیح نا، وہ تو بےچارے سارے دن آپ کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے، کسی اور کے پاس بیٹھنے کے ان کے تو کام بہت ہوتے ہیں، مصروفیتیں بہت ہوتی ہیں. تو اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک ہے خانقاہ کا، کہ بعض اکابر بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے لیے، ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہوتا نہ وہ علم کے لیے فارغ ہوتے ہیں، بس وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں. تو ایسی خانقاہیں ہوتی ہیں جہاں وہ اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، مگر پھر وہ لوگ علم میں مضبوط نہیں ہوتے. تو ایسی خانقاہوں میں بزرگوں سے تعلق تو قائم کرنا چاہیے، مگر مسائل کسی ماہر مفتی ہی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر علمی لائن کے لوگ نہیں ہوتے. وہ کیونکہ علم کا جو علمی لائن کا آدمی ہے نا، اس کا زیادہ تر اوڑھنا بچھونا علم ہوتا ہے، اس کے پاس پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارا دن مخلوق کے ساتھ بیٹھا رہے، وہ مصروف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یا پھر دوسرا راستہ تبلیغ کا ہے، اور اس زمانے میں عمومی طور پر جو مفید راستہ ہے، جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے، وہ تبلیغ کا راستہ. خانقاہ کا راستہ ہر آدمی کو راس نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے جس پیر و مرشد سے آپ بیعت ہو رہے ہیں اس سے مزاج کا ملنا بھی ضروری ہے. اب ہر ایک کا ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا، ہمارے ایک دوست تھے, وہ بےچارے چاہتے تھے کسی سے بیعت ہو جائے. میں نے خانقاہ میں بھیج دیا, میں نے کہا وہاں چلے جاؤ. بڑی اچھی خانقاہ تھی, لاکھوں لوگوں کو وہاں سے ہدایت ملی. وہ بیٹھے دو دن میں بھاگ کے آگے, کہنے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نے کہا کیوں کہہ رہے, سب کے کپڑے ایک جیسے ہیں, سب ٹنڈ کرائے ہوئے لوگ ہیں, تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نہیں, میں مزاج کی بات ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو. لازمی تو نہیں کسی پہ مسلط کیا جا سکتا. تو ہر ایک کو ہر جگہ سے ہدایت نہیں ملتی, لیکن تبلیغ کا طریقہ ایک ایسا ہے کہ اس میں ہر آدمی نکل لیتا ہے. تو خانقاہ کے اپنے فائدے ہیں, تبلیغ کے اپنے فائدے ہیں. کسی کی وجہ سے کسی شعبے کی نفی نہیں کی جا سکتی. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چلیں بس اسی کو سب کچھ سمجھیں. یہاں سے بہت فسادات ہیں. اگر ہم تبلیغ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر جب تبلیغ جماعت نہیں تھی اس وقت تو پھر معاذ اللہ لوگ گمراہ تھے کیا؟ ظاہر ہے اس وقت بھی راستے تھے. تبلیغ کا راستہ بھی ہمارے اکابر نے وضع کیا زمانے کے لحاظ سے دیکھ کر. بہت فائدہ ہوا اس کا مخلوق کو, ہر ایک کے لیے اس میں راستہ ہے, سب نکل سکتے ہیں. تو تبلیغ ہو گئی یا خانقاہ ہو گئی, اس میں آپ کو صحبت ملتی ہے, علم نہیں ملتا. علم اگر ملتا ہے تو فضائل کا. تو اس لیے مسائل کا علم سیکھنے کے لیے علماء کے بیانات سنا کریں, علماء کے اس سے تعلق رکھیں, ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں. تو یہ دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے تو بات بنے گی. جو لوگ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں دوسری میں نہیں, وہ ایک لحاظ سے ناقص رہ جاتے ہیں. جب علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو نظریاتی اصلاح ہو جاتی ہے, لیکن عمل پہ چلنے کی ترغیب وہ کم ہوتی ہے. ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے. اور اگر علماء سے تعلق نہیں ہوگا, صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں گے, تو اصلاح تو دین کا جذبہ تو ہو جاتا ہے مگر بعض دفعہ بہت اخلاص سے غلط راستے پہ چلتا ہے آدمی, بہت اخلاص سے غلط راستے پہ. اور اگر غلط راستے پہ آپ بغیر اخلاص کے چلو نا تو اتنا غلط نہیں چلتے. جب باقاعدہ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے غلط راستے پہ تو پھر وہ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلاتا ہے. ماضی میں ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے تھے مگر علم کی کمی کی وجہ سے جب وہ گمراہ ہوئے ہیں تو پھر ان کی بریکیں فیل ہوئی ہیں. ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے گمراہ کیا. اس کی بڑی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو علم اور صحبت اہل اللہ کی دونوں ضروری, اور حدیث سے دونوں کا ثبوت ہے. اب دیکھو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا بنی اسرائیل میں. اس نے لوگوں سے پوچھا, بھائی مجھے مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے فد اللہ علی راہبن, لوگوں نے اس کو راہب کا پتہ بتایا. بھائی راہب کہتے تھے اس زمانے میں جو بزرگ ہوتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے بیٹھ کے. اب لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو ابھی صحیح علم کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت بعد میں پڑے گی, ابھی اس کو صحیح علم چاہیے. تو علم کے لیے بزرگ کا راستہ نہ بتاؤ, علم کے لیے علماء کا راستہ. لوگوں نے بزرگ کا بتا دیا, کیونکہ لوگوں میں بزرگوں کی, ایسے بزرگ جو عالم نہ ہو, بزرگوں کی جو عقیدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے علماء کی نسبت. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وجہ اس کی ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں, علماء علمیت میں مشغول رہتے ہیں. تو عبادت کرتا ہوا آدمی, اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی اللہ اللہ کرتے ہیں اور دیکھو دعائیں مانگتے ہیں اور دیکھو ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے. علماء کی جو باتیں ہیں نا وہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہوتی ہیں, وہ پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں, وہ مسائل ہوتے ہیں. طلاق ہو گئی, وراثت ہے, اور سدا سہو ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. سارا دن اوٹ پٹانگ دماغ جو ہے نا ان کا چلتا رہتا ہے پیچیدہ باتوں میں. یہ ہے تو اس کا یہ حکم ہے, ایسا نہیں ہے تو دو صورتیں, یہ والی صورت ہے یا یہ والی صورت, یہ والی صورت اس کی پھر 10 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. پھر اس میں اتنا اختلاف ہے. وہ تو فقہ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں, پھر اصول فقہ پڑھاتے ہیں, اس کے لیے دماغ بھی لگتا ہے, اس کے لیے بہت بال کی کھال اتارنی پڑتی ہے, پھر کفر کے فتوے بھی لگانے پڑتے ہیں. دائرہ اسلام سے خارج, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ بدعتی ہے, وہ گمراہ, وہ پھر رفع الیدین کے جھگڑے, پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے جھگڑے. یہ سارے ان مسائل سے علماء کو نمٹنا پڑتا ہے. یہ دین کی چوکی داری کر رہے ہیں, دین کی حفاظت کر رہے ہیں. بہت بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو یاد رکھو صرف عبادت کرنے والوں نے آج تک دین کی حفاظت نہیں کی ہے. صرف عبادت سے نہیں ہو جاتی ہیں چیزیں, اس لیے کہ اہل باطل نظریاتی طور پر جو وار کر رہے ہیں نا مسلمانوں پر, وہ اتنا مضبوط وار ہے کہ اگر ان کے لٹریچر کا اور ان کی باتوں کا مقابلہ علماء علمی دنیا میں نہ کریں، ان کے دلائل کا جواب نہ دیں، تو آپ کی عبادت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. یہی عبادت غلط لائن پہ ڈال دے گی آپ کو، عقیدت میں کبھی غلو کرنے شروع ہو جائیں گے. اور ایسے میں دیکھ رہا ہوں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ان کے، مگر بعض دفعہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقیدت بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہ ہو، کیونکہ وہ ان کی بزرگی مسلم ہے، مگر یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اب یہ ایک عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس مسئلے کو بیان کرے کہ کسی کی ذات پہ کیچڑ بھی نہ اچھلے، اس کی نفی بھی نہ ہو، لیکن مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر آ جائے. تو وہ حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کیا پوچھا کہ 99 انسانوں کا میں نے قتل کیا ہے، تو کوئی بندہ بتاؤ جس سے میں مسئلہ پوچھوں. تو لوگوں نے کیا بتایا، راہب وہ نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ادھر چلے جاؤ. حالانکہ بتانا کیا چاہیے تھا، بھائی عالم. تو وہ راہب کے پاس گیا، راہب سے پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت، غیرت، حمیت تو ہوتی ہے. علم میں اگر پختگی نہیں ہوگی تو وہ اللہ کی محبت میں بعض دفعہ شریعت کے خلاف بات کر دیتا ہے. بات شریعت کے خلاف ہوتی ہے مگر اس مخالفت کی وجہ اللہ سے محبت اور غیرت، کیونکہ اس کی محبت اور غیرت علم کے تابع نہیں ہوتی، علم ہے ہی نہیں تو تابع کہاں سے ہوگی. تو اس راہب نے کہا کہ ایک قتل ہوتا، دو قتل ہوتے، تین ہوتے، چار ہوتے تو چلو کوئی توبہ، اتنا بڑا نافرمان. دیکھو اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی نا. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دو دفعہ تین دفعہ تو آپ تیش میں آ جاؤ گے نا، گلا دبا دو گے اس کا. تو یہ باپ سے محبت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ راہب کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارا، غیرت نے جوش مارا کہ اتنا بڑا خدا کا نافرمان ہے، ایک دو نہیں 99. اس نے کہا نہیں ہوگی قبول. حالانکہ علم اگر ہوتا تو کہتا بھائی توبہ قبول کرنا میرا کام ہے یا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے. مجھے غصہ کس بات پہ آ رہا ہے، میری نافرمانی تھوڑی کی ہے، نافرمانی کس کی ہے، اللہ کی ہے. تو اس سے پوچھو، اگر علم نہیں ہے تو جو اس کی باتوں کو جانتا ہے ان سے پوچھو. یہ بے اعتدالیاں آج بھی ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو انہیں مسئلہ پوچھنے والے کی حالت پہ ترس آ جاتا ہے، ترس آ کے بعض دفعہ غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ یہ بیچارہ روئے بیٹھ کے، تو اللہ اسلام میں گنجائش، ایسے کر کے بتا دیا. بھائی تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا جو دلائل کی دنیا میں، تمہیں کیوں ترس آ رہا ہے؟ اس کی مثال ہے، دیکھو ہم کسی نے جانور پالا ہو، کتنی محبت ہو جاتی ہے اس کو اس جانور سے. اب وہ بقرعید کے دن ذبح کرنا چاہتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جانور پہ بھی رونا آ رہا ہے، کسی مفتی کے پاس آ کے رونے لگا، مفتی نے اس کا بکرا دیکھا، اتنا خوبصورت بکرا، مفتی صاحب کو بھی رونا آ گیا. اب مفتی صاحب اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یار اتنے پیسے صدقہ کر دو، کیوں اس بکرے کی جان لے رہے ہو، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی اور اتنا معصوم، میں آیا ہوں تو مجھے بھی چاٹنے لگا پیار سے، کتنا معصوم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کو تو جانور کی جان لے کے کیا ملے گا؟ ایک جانور کے گلے پہ چورا چلنے سے اللہ کو کچھ ملتا ہے؟ اور قرآن کی آیت بھی پڑھی، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. تو اللہ کو کیا کسی کی، اللہ تو غفور الرحیم ہے. اور اس کے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کی بخشش کر دی، تو کتا تو ناپاک جانور ہے، اس کی بخشش ہو گئی، تو اس بکرے پہ ترس کھاؤ. اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، جیسے کہ آج کل کے فلاسفر اس قسم کی باتیں کر بھی رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، کہ بھائی اس میں کسی جہیز بنا دو نا کسی بیوہ کا، کسی بچی کا، اور اس میں جو ہے نا کسی کی شادی کرا دو یا کسی غریب کو اس بکرے کی قیمت. وہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس بکرے سے 10 گنا زیادہ قیمت صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بکرا نہیں کاٹوں گا، بکرا ہے 20,000 کا، میں 1,00,000 روپے مفتی صاحب صدقہ کر دوں گا. اگر اس مفتی کے علم میں پختگی نہیں ہے تو ایسے موقع پہ وہ شریعت کی حکمتیں، مصلحتیں دیکھے گا کہ مصلحت تو غریبوں کو کھلانے میں زیادہ ہے. کہے گا ہاں میرا بھی مدرسہ بن رہا ہے، وہ 50,000 وہاں لگا دیں، 50 اس بیوہ کو دے دیں. لیکن جو علم میں کامل ہوگا وہ کیا کہے گا؟ 1 کروڑ روپے بھی صدقہ کر دو وہ ثواب نہیں ملے گا جو جانور کاٹنے پر ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ جانور کا گوشت میں کھا بھی نہیں سکتا، ضائع ہو جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ مجھ پہ گوشت پہ پابندی ہے اور پڑوسیوں کے ہاں گوشت بہت ہے اور میرے محلے میں کوئی غریب بھی نہیں ہے جس کو میں کھلاؤں، تو یہ سب سڑ جائے گا. تو مال ضائع کرنا تو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے. تو ایسے موقع پہ نیم مفتی کیا کہے گا؟ بھائی ضائع تو نہیں، شریعت تو نہیں چاہتی کہ ضائع ہو، لیکن جس کے علم میں پختگی ہوگی وہ کہے گا یہ میرے باپ کا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ بعض دفعہ میں بازاری زبان سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ میرے ابا کا دین نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو بقرعید کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. بس کہہ دیا ایسے، جیسے نبی اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوتے ہیں، پیغام رسا، ان کا کام ہے اللہ کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دینا، سمجھ میں آئے نہ آئے. تو ایسے ہی علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ نبی کے رسول ہوتے ہیں، نبی کے نمائندے ہوتے ہیں. بھائی اللہ اس کے رسول کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دینا. بھائی ہمیں حکم ہے کاٹ دو اس کو، گوشت کھاؤ نہیں کھاؤ یہ اگر مرحلہ ہے. کتنے مینا میں جانور کٹتے ہیں تو سب کا گوشت تھوڑی کھایا جاتا ہے حج کے موقع، بہت سارے جانور سڑ جاتے ہیں، جلا دیا جاتا ہے ان کو. پہلے تو لاکھوں کروڑوں جانوروں کو جلا کے ختم کیا جاتا تھا، کیونکہ سعودی حکومت کے لیے گوشت ٹھکانے لگانا ممکن ہی نہیں تھا. لاکھوں جانور آگ لگا کے ضائع کر دیے جاتے تھے. اب کوئی عقل مند کہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، تو ہم کہیں اللہ سے جا کے پوچھو، ہمیں نہیں پتا. بھائی اور بہت ساری مثالیں اس کی. ایک بات، وہ موضوع دوسری شادی کی طرف آ رہا ہے، خواتین بیان سن رہی، معذرت کے ساتھ میں بھی ترغیبی باتیں نہیں کر رہا، صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. میں نے بعض خانقاہوں میں بعض لوگوں کو سنا جن کے علم کامل نہیں ہے، وہ دوسری شادی کی بہت مخالفت کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو شوہر کی پہلی بیوی پہ ترس آتا ہے، ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اور یہ نرمی اچھی چیز ہے، ترس آنا اچھی چیز ہے، آئے گا ترس اچھی بات ہے. وہ دیکھتے ہیں یار بیچاری کیسے پریشان ہوگی، کیسے روئے گی، تو وہ منع کرتے ہیں اپنے مریدوں کو، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہیں. تو ظاہر ہے جب انسان اللہ والا بنتا ہے تو اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ رحم کا جذبہ آپ کو اللہ کے حکم سے روکے نہیں. آپ روئیں، اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں نا، حضرت میری بیوی بہت پیاری، بہت نیک، میری اتنی خدمت کرتی ہے، میں دوسری شادی کروں گا تو اس کو بہت سخت تکلیف ہوگی، کیا میرے لیے حلال ہے؟ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو منع کر دے. یار جب تیری اتنی پیاری بیوی ہے، تیرے اتنے پاؤں دباتی ہے، اتنی خدمت، خدا کی قسم میں جو اتنی ترغیبیں دیتا ہوں، میرے پاس بھی بعض لوگ آ کے جب بتاتے ہیں نا اتنی اچھی بیوی ہے، اور کہتے ہیں میں دوسری کا تذکرہ کرتا ہوں پھوٹ کے روتی ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں اس کو بولوں بھائی تو نہ کر، مجھے تیری بیوی پہ رونا آ رہا ہے تو تجھے کتنا آتا ہوگا. بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی پتھر کا دل نہیں ہے، ترس آتا ہے انسان کو، ترس آتا ہے. ہمارے ایک استاد دوسری شادی کرنے لگے تو کہتے ہیں میں جب پہلوی کو بتایا وہ اتنا روئی تو میں بھی رونے لگا، حالانکہ وہ مفتی تھے، اتنا ترس آیا ان کو، اتنا ترس آیا، کہہ رہے مجھے بھی ترس آیا یار کہ اتنا بیچاری بھی اتنی تکلیف ہو رہی. لیکن بات یہ کہ آپ جتنا مرضی روئیں، رونے پر پابندی نہیں ہے. مسئلہ کیا بیان کریں گے؟ جو اللہ نے تو بتایا بھائی اجازت ہے. تم اگر اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے، حقوق ادا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو نہیں کر سکتے. تبھی فقہا نے کیا لکھا ہے، فقہا تو جانتے ہیں نا قرآن اور سنت کو، انہوں نے کہا ہے کہ زوجہ کو اگر بیوی خودکشی بھی کرنے کی دھمکی دے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر لے گی، پھر بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ اگر ہلاک کرے گی وہ غلط کرے گی، کیونکہ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ کی طرف سے جو اجازت ہے تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ ترس کھانے کی وجہ سے نہ کریں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، کہ شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی جیسے بھی ہو آپ کو اجازت ہے، 2 کے بجائے 4 کر سکتے ہیں، چاہے بیوی کتنی ترس آئے، کتنی نیک ہو. حضرت عائشہ کوئی کم نیک تھیں جو نبی نے ان پر اتنی شادیاں کی ہیں؟ کتنی نیک تھیں، کتنی فرما بردار تھیں، اور نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھیں وہ. مثالیں دی جاتی ہیں حضرت عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اتنی محبت کہ حضرت عائشہ گلاس سے پانی پیا کرتی تھی منہ لگا کے، نبی اسی طرف سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ تو عشق کی حد تک محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج کل کون بھی یہ سیدھی محبت کرتا ہے، بیگم تم نے یہاں سے منہ لگا کے پانی پیا تو میں بھی یہیں سے، بلکہ بدل دیتا ہے سائڈ، بولتے یہ والی سائڈ گندی ہو گئی ہے میں وہاں سے پیوں گا، بلکہ کہہ رہے گلاس دوسرا لے کر آؤ، یہ والے میں پیوں گا ہی نہیں. تو اتنی محبت تھی. تو حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، علم میں مضبوطی نہیں ہوتی تو وہ منع کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مرید کو خانقاہ سے نکال دیتے ہیں. اب یہ شریعت پر کیا ہے؟ زیادتی ہے، حدود اللہ سے تجاوز ہے. تو اللہ نے جو قانون بنایا وہ تو سب عورتوں کو دیکھ کے بنایا ہے نا، ایک کو تو ترس آ رہا ہے مگر دوسری کا گھر تو بس رہا ہے. اگر ایک کے رونے کو دیکھیں گے تو اتنی ساری بیچاری بغیر میاؤں کے زندگی گزاریں گی، ٹھیک ہے نا، چوکے ہو رہا ہے. اب ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی کہ بھائی ایک کے رونے کو دیکھ کر آپ نکاح نہیں کر رہے، اور جو اتنی بیچاری گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں ان کا رونا آپ کے ذہن میں نہیں ہے. تو اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ قانون بناتے ہیں سب کو دیکھ کر، اس میں نقص نہیں ہوتا. انسان جذبات سے مغلوب ہو کے غلط فیصلے کر لیتا ہے. تو اس لیے عالم کو حکم کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کا قانون ہے وہ بندوں تک پہنچانا ہے، اپنے جذبات، اپنی رائے، اپنا مزاج وہ آپ کیا رکھیں، سائڈ پہ رکھیں، ایک طرف رکھیں، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. طہارت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے، پاکی نہ پاکی. شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے، آپ نے وضو کیا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کا دل کیا کہے گا، دوبارہ وضو کر لوں تاکہ شک کیا ہو جائے، ختم. شریعت کیا کہہ رہی ہے، نہیں دوبارہ نہیں کرو، بس وضو ہے. جب تک قسم اٹھا کے نہ بولو، اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بولو بھائی پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، جب تک اتنا یقین نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وضو ہے مگر آپ کہہ رہے ہو نہیں مجھے تردد ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار، اللہ سے بڑا عالم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا میں قبول کر رہا ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ نہیں، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اب وہمی لوگ یہی کرتے ہیں، وضو کتنا ہی لمبا چوڑا انسان ہو ایک بالٹی پانی میں غسل بہت اچھے سے ہو جاتا ہے، ایک بالٹی پانی صابن سے بہت اچھی طرح سے نہا لیتا ہے انسان، لیکن وہمی آدمی کے لیے ایک بالٹی پانی کافی، بولو بھائی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ اس کے رسول نے جو بتایا وہ غلطی سے غلط بتا دی. ایک صاحب ہیں وضو کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بے تکلف بھی ہوں، اتنا لمبا وضو کرتے ہیں، پاؤں گھنٹوں گھنٹوں نلکے کے نیچے رکھ کے دھوتے رہیں گے. میں جب وضو کرتا ہوں تو میں ٹائم دیکھ کے اسٹاپ واچ میں کہتا ہوں نوٹ کرو، اور میرا خیال ہے 30 سیکنڈ میں وضو میرا مکمل ہو جاتا ہے. بھائی ہو جاتا ہے 30 سیکنڈ کو، اتنی بڑی وہ یعنی اتنا مشکل تھوڑی ہے اس میں وضو کرنا. 3 دفعہ منہ دھویا، 3 دفعہ بازو دھو لیے، نلکے کے نیچے رکھے تو وہ 3 دفعہ کے ایک دفعہ میں پورا دھل جاتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ رگڑ رہے ہیں پاؤں، میں ان سے کہتا ہوں یہ وہ وضو نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے سکھائی، یہ آپ کے اپنے دماغ کا وہم ہے، اس وہم کا علاج کراؤ آپ، ورنہ اتنا دیر تک نلکے کے نیچے پاؤں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں پورا پاؤں دھل جاتا ہے. اسی طرح کوئی جگہ ناپاک ہو گئی ہے، شلوار کے 2 پائنچے ہیں، ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا، اب آپ بھول گئے ان میں سے کون سا والا ناپاک ہوا تھا. تو طہارت کے باب میں شریعت میں آسانی ہے، بھائی جہاں غالب گمان جائے اس جگہ کو دھو لو بس. اب آپ بھول گئے یار پیشاب کے چھینٹے سیدھے والے پائنچے پہ لگے تھے یا الٹے والے پائنچے پہ لگے تھے، بھول گئے آپ، تو تھوڑا سا دماغ پہ دباؤ ڈالو، جدھر کو تھوڑا سا ذہن جاتا ہے اس والے پائنچے کو دھو کے بھول جاؤ کدھر لگا تھا. لیکن وہمی نہیں بھولے گا، وہ دھوئے گا کہہ لگا یار ہو سکتا ہے اس والے پائنچے پہ لگاؤ. بھائی ممکن تو ہے، لیکن جب شریعت آپ کی نماز قبول کر رہی ہے، بھائی نماز آپ کی ہو رہی ہے اور شریعت نے کہہ دیا کہ طہارت کے مسائل میں زیادہ غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ اپنے مزاج کو شریعت میں داخل کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو قانون بیان کیا گیا اس کو فالو کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرمایا کرتے تھے، تو بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے پیشاب کے بعد قطرے خارج ہوتے ہیں، بعض کو تو واقعی ہوتے ہیں، بعض کو وہم ہوتا ہے، تو جن کو ہوتے ہیں خارج ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو، تاکہ آدھے گھنٹے میں کوئی قطرہ خارج ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, جن کو بیماری ہے, ورنہ نارمل آدمی کو یہ ضرورت نہیں پیش آتی. تو آدھے گھنٹے میں جتنا قطرے خارج ہونے ہو گئے, ویسے تھوڑی تو کہ سارا دن ہی خارج ہوتے رہے, آدھے گھنٹے میں چل پھر کے جو بھی آپ نے کام کرنے اپنے مصروف رہے, جو خارج ہونا ہوگا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ بھائی جہاں شلوار میں یا پینٹ وغیرہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ پیشاب لگ گیا ہوگا, تو اندازے سے تھوڑی سی جگہ کو دھو لو, اندازے سے. پوری پتلون دھونے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب عجیب کام ہو رہے ہوتے ہیں, پوری پتلون دھوتے ہیں, پوری شرٹ دھوتے ہیں, پھر پورا نہاتے ہیں. تو یہ نماز ایک ہی نماز پڑھ سکے گا؟ ایسے پانچ نمازیں کون پڑھے گا بھائی؟ بھائی اندازے سے جہاں خیال ہے, اور وہ بھی آپ کا خیال ہے کہ نجاست پھیل گئی ہے, اگر ایک دو قطرے ہیں تو وہ ویسے ہی معاف ہیں, تھوڑی بہت نجاست معاف ہے شریعت میں, کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, اس لیے معاف ہے وہ, اور اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا. زیادہ اندازہ ہے کہ زیادہ پھیل گئی ہے, جس کو ایک درہم جو آج کل کے پانچ روپے کا سکہ ہے نا, جو بڑا والا سکہ, تو وہ بھی اس کے بھی ساشے آ رہے ہیں پانچ روپے کے سکے کے, تو پانچ روپے کا جو بڑا والا سکہ ہے اس کے برابر اگر پھیل جائے تو دھو لیں آپ اس کو, اور اس میں بھی وہم نہ کریں. اگر غالب گمان ہو کے پھیل گئی ہے, غالب گمان ہے کہ نہیں پھیلی تو وہ معاف ہے, تو اگر پھیل گیا ہے تو تھوڑا سا اس جگہ کو اندازے سے دھو لیا, بس نماز پڑھ لیں آپ. اور اگر قطروں کی بیماری نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے بھائی پیشاب کیا, تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہو, اس کے بعد استنجا کر کے اٹھو اور پتلی گلی سے نکل لو, دیکھو ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ خام خام وہم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے بعد, استنجا کرنے کے بعد اپنے اظہار پہ پانی کی چھینٹے مارا کرتے تھے تاکہ شک اور وہم ختم ہو جائے, کیونکہ جب اظہار پہ آپ نے پانی کی چھینٹے مار لی, اب اگر اظہار گیلا بھی نظر آئے گا تو آپ کہو گے یہ پانی تو میں نے خود ہی مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو آسانی رکھی ہے اس معاملے میں, لیکن وہمی آدمیوں کو یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی, وہی بات ریپیٹ کرتے رہیں گے ریپیٹ. پھر یہ وہمی لوگ میرے اس مزاج کو سمجھ گئے ہیں, بیانات بھی سنتے ہیں, تو مجھے فون کر کے تین دفعہ مسئلہ پوچھ کے کہتے ہیں حضرت میں وہمی نہیں ہوں, اللہ کا واسطہ مجھے وہمیوں کے لسٹ میں نہیں ڈال دینا. تو میں کہتا ہوں یہ وہمی ہے, تبھی تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں وہمی نہیں ہوں. جو وہمی ہوتا ہے اس کو اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ میں وہمی ہوں, جو نارمل ہوگا وہ یہ کہے گا بھی نہیں. تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کون وہمی ہے کون وہمی نہیں. تو میں وہ جلدی سے راہب کے واقعے مکمل کروں. راہب کے دل میں اللہ کا کی محبت تھی, تو اس راہب نے کیا کہا, بھائی 99 تو تھوڑی بات, ہمیں بھی غصہ آئے گا نا جب سنیں گے, یار کتنے گھر اجاڑے ہوں گے, کتنی جوان موتیں, کتنے گھروں سے لاشیں اٹھی ہوں گی, کتنی جوان عورتیں بیوہ ہوئیں, کتنے بچے یتیم ہوئے, تو یار انسان کے بچے ہو تم کیا ہو, دو چار قتل ہوتے ہیں کوئی بات ہے؟ راہب نے کہا 99 کی نہیں ہوگی, 99 والے کی نہیں ہوگی. اس نے کہا جب 99 کی نہیں ہوگی, جب جانا جہنم میں ہی ہے, تو سینچری پوری کر کے جاؤں نا میں. بھائی جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے جانا جہنم میں, تو ریکارڈ تو ہو, 99 کا تو کوئی عدد ہی نہیں بنتا. اس نے کہا 100 پورے کروں گا, تو سوچا کس پہ کروں, بولے اسی پہ کر دو. بھائی پہلے کون سے حلال قتل کیے میں نے, ناجائز ہی کیے نا, تو یہ بھی ایک ناجائز ہی ہو جائے گا. وہ جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے ذبح کر رہا ہے اس کو, کسی نے کہا یہاں سے حرام ہو جائے گی, تو کہہ رہے پہلے کون سا حلال تھی, یہ چوری کی مرغی ہے, کہیں سے بھی ذبح کر کے, ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں, گردن مڑ لو کے کھا جاؤ. ذبح کرنے کی ضرورت تو وہاں پڑے گی جو حلال و حرام کا فرق ہو, تو چوری کی مرغی جیسے مرضی کھا جاؤ بھائی. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے کون سا حلال کے قتل کیے ہیں, سارے ناجائز ہی ہیں نا, تو سینچری بھی اسی سے پوری کرو. 100 قتل کر دی, اس کو بھی مار دیا. اللہ کا خوف تھا دل میں, اسے خیال آیا کہ ایک آدھ اور سے بھی پوچھ لو, ٹھیک ہے نا, شاید کوئی توبہ کی گنجائش ہو. تو حدیث میں آتا ہے فدل علی رجل عالم, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا, بھائی فلاں بنی اسرائیل کے بڑے عالم ہیں, ان سے جا کے پوچھو. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کیوں قبول نہیں ہوگی توبہ, مسئلہ بتایا. لیکن اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, مسئلہ صحیح بتا دیا, نظریے کی اصلاح ہو گئی, لیکن کہا انطلق الى ارض قدا وقدا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم, فلاں فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں جیسے تم نے راہب کو جان سے مارا ہے نا, اس جیسے نیک لوگ رہتے ہیں. دیکھو بھیج عوام کے پاس رہے ہیں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, وہاں جا کے اللہ اللہ سیکھو, ان میں رہو, اپنے پاس نہیں بٹھایا. ممکن ہے ان کے پاس وقت نہ ہو یا ماحول ایسا نہ ہو ارد گرد کا, جاؤ فلاں جگہ جاؤ, مسئلہ عالم سے پوچھو, صحبت نیک لوگوں کی. عالم بھی نیک ہوتے ہیں مگر ان کے پاس لوگوں کو صحبت دینے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, تو ان لوگوں کے پاس جاؤ, فاعبد اللہ معہم, اور اللہ کی انہی میں رہ کے عبادت کرو. تو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے حدیث سے؟ نظریات کی اصلاح, مسائل کا علم, گمراہی سے حفاظت, یہ علماء کے ذریعے ہوتی ہے. اور جب نظریے کی اصلاح ہو گئی, صحیح اور غلط کا پتہ چل گیا, تو غلط سے بچنا کیسے ہے اور صحیح پر چلنا کیسے ہے, اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے. چاہے وہ نیک عالم نہ بھی ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ عالم نہ بھی ہوں. آپ کی گیدرنگ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, نیک ہوں گے تو آپ بھی نیک بن جاؤ گے, وہ برے ہوں گے تو آپ بھی برے بن جاؤ گے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی, جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, تھوڑا علماء سے تعلق بھی رکھا کریں. ورنہ بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض بالکل ہی عجیب عجیب سی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے. بار بار یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے, بار بار صبح و شام یہ کہتے رہتے ہیں. اب ان کے سامنے کوئی یہ کہہ دے نا کہ بھائی یہ دوا سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ, نہ نہ دوا سے نہیں ہوتا, کس سے ہوتا ہے؟ اللہ. میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا پاگل ہو جاؤ گے, بالکل دماغی توازن خراب ہو جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کیا کرو, اللہ سے ہوتا ہے. تبلیغ والے جو یہ بار بار اکابر سکھاتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ اسباب سے نظر ہٹ جائے. اس لیے نہیں کہ آپ بالکل وہمی ہو جاؤ اور ہر ہر کی بات پر آپ وہ اعتراضات شروع کر دو. تبلیغ کے علماء بھی خود بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے, اس سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے, تو خود بھی وہ کہتے ہیں. لیکن عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, چونکہ علم نہیں ہوتا, وہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے 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 چلتے, اب وہ دوا سے ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا, کافر نہیں تو کم از کم گمراہ ہو گیا. تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے اس میں. ہم جب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں, وہ نسبت مجازی ہوتی ہے. حقیقت اور مجاز کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, ایک تو ہے شیر جو چڑیا گھر میں ہوتا ہے, اور ایک بہادر کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ شیر. یہ جو بہادر آدمی کو ہم شیر کہہ رہے ہیں, حقیقت میں نہیں بلکہ مجازن, کہ بھائی شیر جیسا ہے. اب آپ نے کسی بہادر آدمی کو, یار شیر ہے شیر, تو دوسرا کہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. بھائی کیوں خارج ہوں؟ شیر کی تو دم ہوتی ہے, ان کی دم ہے؟ شیر کے تو نوکیلے دانت ہوتے ہیں, ان کے نوکیلے دانت ہیں؟ شیر تو سبزی نہیں کھاتا, ان کو تو میں نے خود پان کھاتے ہوئے دیکھا ہے, گٹکا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے, بلکہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے, کیونکہ ایک ایسی بات تو کافر بھی نہیں کرے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, بہادری کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, یہی کہیں گے نا. تو ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر کی مجھے شفا ملی ہے, یا اس دوا, یہ دوا بڑی مفید ہے, اس دوا سے شفا ملتی ہے, اس میں شفا یقینی ہے, تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مطلب اصل شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, مگر اللہ نے, اللہ ذریعہ کس چیز کو بناتا ہے؟ دوا کو بناتا ہے. تو اللہ نے بخار کا علاج پیناڈول میں رکھ دیا ہے, اور یہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کے علاج کے لیے اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو. جتنی بیماریاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لا علاج ہیں, وہ لا علاج ہے نہیں, ہمیں ان کی دواؤں کا علم نہیں ہے. ورنہ اسی زمین میں اللہ نے ان جڑی بوٹیوں میں اور مختلف چیزوں میں دوا پیدا کی ہے. تو جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج اللہ نے اس زمین میں پیدا کیا ہے, ان جانوروں میں, ان جڑی بوٹیوں میں پیدا کیا ہے, تو وہ اللہ نے رکھی ہے نا اس میں شفا, تو اس کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مجازی نسبت ہوتی ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ بولو بھائی, اللہ کا. نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام. لیکن نبی کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے, ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم, کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر اللہ کی طرف سے حرام کی گئی تھیں, اللہ کی طرف سے, میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو جو چیز اللہ نے حرام کر دی, نبی اس کو کیسے حلال کریں گے؟ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے, لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا آپ اس کو حلال کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھو دونوں آیتوں میں بظاہر کیسا تضاد ہے. نبی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے شہد پی کے آئی, حضرت عائشہ کے آئے تو حضرت عائشہ کو شہد کی خوشبو آئی, حضرت عائشہ کو غیرت آئی کہ میری سوگن کے گھر سے ہیں بھائی, وہاں آگے بہت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھاتے پیتے ہیں, ایک غیرت آئی سوگن میں, ایک محبت شوہر سے محبت کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، حالانکہ بو نہیں تھی، لیکن تاکہ نبی کو شہد سے نفرت ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت نفرت تھی. تو آپ نے اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا میں، بھئی تم خوش ہو جاؤ. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، لیما تو حرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر رہے ہیں. تب تغی مرضات ازواج، ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کو حرام کر دیا ہے بھائی، حکم دیا اللہ نے آپ پر، کو حکم دیا کہ اپنی قسم کو توڑیں. تو ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بہت سی چیزوں کو حلال کر دوں. تو ظاہر ہے یہ جو کہا کہ میں چیزوں کو حلال کر دوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں حلال تو اللہ کرے گا، مگر اس کا اعلان کس کی زبان سے ہوگا؟ میری زبان سے ہوگا. تو نسبت میری طرف ہوگی، بھئی ان کے آنے سے یہ چیز حلال ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے حلال ہو، یہ ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی سے وہ تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا جو بعض اہل حدیث علماء ہمارے اکابر کی کتابوں پہ، فضائل اعمال پہ، فضائل صدقات میں جو مختلف واقعات لکھے ہیں نا، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں بھی شرک بھرا ہوا ہے معاذ اللہ، فضائل صدقات بھی شرک کی کتاب ہے، اور ہمارے اکابر میں فلاں بھی معاذ اللہ کافر تھے، فلاں بھی معاذ اللہ کافر تھے. انہوں نے وہ ساری وہ باتیں جو اللہ کے کام ہے نا، ان میں بعض بزرگوں کی طرف ان کاموں کی نسبت ہے. اب وہ نسبت بھی مجازی ہے، ہمارے اکابر مشرک نہیں تھے، اتنے زبردست توحید پرست تھے کہ آج آپ کو ہندوستان میں جو توحید نظر آ رہی ہے وہ سارے ہماری اکابر کی محنت ہے. وہ اتنے سخت توحید پرست لوگ تھے. اب انہوں نے کسی ایسے کام کی نسبت اگر کوئی کرامت ہے کسی بزرگ کی طرف نسبت کر دی جو اصل کام اللہ کا ہوتا ہے، تو وہ نسبت مجازی ہے. فضائل صدقات میں بھی ایسے واقعات ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، لوگ کلپ بنا دیا یوٹیوب پہ، ایک پگڑی پہن کے چھوٹی سی قد کے لڑکے مڑکے لونڈے لپاڑے سے بچے سے آگے بیٹھ گئے، علم میں مضبوطی نہیں ہے، اور فوراً جناب انہوں نے کہ دیکھو فضائل اعمال میں فلاں لکھا ہوا، فلاں بزرگ نے فلاں کی کشتی اٹھا کے پار لگا دی، فلاں بزرگ نے فلاں کو اولاد دے دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج. اور ہم پکے توحید پرست، اور یہ دیکھو توحید، لوگ تو توحید کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، بھائی اصل عقیدہ تو ان کا ہے، یہ تو سارا شرک بھرا ہوا ہے. تو ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا اسی طرح، تو ان کو اسی قسم کی باتیں کسی نے سکھائیں کہ بھائی وہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، تو یہ تو شرک ہے. میں نے کہا اچھا معاذ اللہ یہ شرک ہے، تو پھر یہ تو قرآن میں بھی ہے. پشاور سے انہوں نے فون کیا مجھے، کہہ رہے ہیں کیوں قرآن میں کیا ایسا شرک؟ میں نے کہا قرآن میں آتا ہے. اچھا وہ بار بار کہہ رہے تھے یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، قرآن مجید میں آتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تخت تھا، عرش تھا، ملکہ سبا کے پاس بھی عالی شان تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا، اس سے پہلے کہ ملکہ سبا یہاں پہنچے اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا یہاں پہ؟ حالانکہ اس زمانے میں جہاز بولو نا بھائی نہیں تھے، گھوڑے پہ بھی نہیں لا سکتے، وہ اونٹوں پہ گھوڑے پہ آئے گی، وہ پہلے پہنچے گی. تخت اول تو اٹھا کے لانا اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر لے بھی آؤ 25,000 آدمی لگا دیے اٹھا کے، تو پیدل وہ بعد میں پہنچیں گے، ملکہ سبا پہلے پہنچو گی. لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو تخت اٹھا کے لائے گا؟ تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ یہ فتویٰ کس پہ لگنا چاہیے کہ بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ سلیمان علیہ السلام کس کے ذمے لگا رہے ہیں؟ مخلوق کے ذمے. دوسرا، مخلوق میں جو ان کی رعایا تھی، درباری تھے، ان میں سے کسی نے، جن نے کہا کہ میں انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا کہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، آدھا ایک گھنٹے کے بعد میں حاضر کرتا ہوں. اس میں تو یہ تعویل کر سکتے ہیں وہ تو جن تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا، وہ تو جن تھا، جن تو جن ہوتا ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. ظاہر ہے وہ کوئی بزرگ تھے، ان کا جب کسی کو کسی کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے تو جنس تبدیل ہو جاتی ہے، اور جمہور مفسرین بھی کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے وہ، جن نہیں تھے. انہوں نے کہا انا آتی کبھی ہی قبل آئیں یرتد الیک طرفک، اے بادشاہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا، آپ آنکھ کو بند کر کے کھو اتنی دیر میں اس سے پہلے حاضر، یہ کہا اور تخت سامنے، بولتے کیوں نہیں بھائی حاضر. یہ کہنا تھا، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو پھر ٹائم نہیں لگتا نا بھائی، انا آتی کہ میں لے کر آؤں گا، میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا، اور یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. تو میں نے کہا وہ بھی دار اسلام سے؟ آپ کہہ سکتے ہو یہ معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، قرآن میں شرک بھرا ہوا ہے، جیسے فضائل اعمال فضائل صدقہ قرآن میں معاذ. اور ایسا جاتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم کے اولاد نہیں تھی، شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، لیا حبا لکی غلامن زکیا، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا عطا کر دوں. اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لیکن جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے بیٹا گفٹ دینے آیا ہوں، گفٹ. اب فوراً شرک کا فتویٰ، جیسے فضائل اعمال فضائل صدقات پہ لگاتے ہو، بہشتی زیور پہ لگاتے ہو، فوراً یہاں بھی لگاؤ، یہاں بھی لگاؤ فتویٰ. لیکن یہاں کیوں نہیں لگاتے؟ یہاں تاویل کرتے ہیں کہ بھائی قرآن توحید کی کتاب ہے، شرک کی کتاب نہیں ہے. لہذا جو جبریل کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا، تو یہ نسبت مجازی ہے، جبریل نہیں دیں گے، دے گا کون؟ اللہ. جبریل ذریعہ بن رہے ہیں تو اپنی طرف نسبت کر دی. تو ہمارے اکابر نے بھی جتنے اس قسم کے واقعات لکھے ہیں، کشتی فلاں کی فلاں اٹھا کے پار لگا دی، یہ کر دیا، فلاں کو اولاد دے دی، یہ کر دیا، وہ ساری نسبتیں مجازی ہیں. ورنہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کسی کے ہاتھ پہ بعض دفعہ کوئی کام کرا دیتے ہیں، جس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے معجزے ہیں نا، نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، یہ بھی مجازن ہے، ورنہ نبی نہیں کر سکتے چاند کے دو ٹکڑے. اصل میں کس نے دو ٹکڑے کیے؟ اللہ نے کیے. لیکن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ نبی کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردوں کو؟ قرآن میں آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان میں فتنہ پرست ہوتے ہیں، فوراً قرآن کی آیتیں دھڑ دھڑ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے سامنے والے پر. اب جیسے ہمارے اکابر کی کسی کتاب میں ہوگا نا، کوئی بزرگ گئے، انہوں نے مردے کو کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا، تو فوراً قرآن کی یہ بنائیں گے ایک ویڈیو، ٹھیک ہے نا، پیچھے مکہ مدینہ ہوگا، خوبصورت سلال رومال ہوگا، جبہ ہوگا، پیچھے آیتیں لکھی بھی ہوں گی، مکہ مدینہ کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ امام حرم کے خاص شاگرد ہیں، یہ بھرم ڈالنے کے لیے. حالانکہ امام حرم کا بیچاروں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پیچھے سعودی عرب اور سارے مکے مدینے چل رہے ہوں گے، تھوڑا عربی شربی بھی ماریں گے ہادہ وادہ کر کے. صرف نفسیاتی ہے، ورنہ علم سے کورے ہیں، علم سے کھوکھلے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ دین کو معاف نہیں کیا. ان لوگوں کو قبر کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جو پوری زندگی توحید کے علم بردار رہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کافر اور مشرک قرار دیا ان لوگوں نے. شیخ الحدیث کی وہ شخصیت ہے، جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور کئی سالوں کے بعد جب قبر کھودی گئی تو ان کا جسم اسی طرح سے سلامت تھا. سعودی عرب میں چند قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ ان کو کھودنے کی اور دوسری میت دفن کرنے کی جانی ہے. ان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. تو اللہ کسی مشرک کی قبر کی ایسی حفاظت کرے گا؟ اس کو جنت البقیع میں دفن کروائے گا؟ لیکن ان کے فتوے سے جو ان میں جو فتنہ پرست ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا میں، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کے الزامات، علم سے کورے ہیں، دوسرے سارے ان کو کیا نظر آتے ہیں؟ کافر. تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ میں آیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا ہبا کر دوں. اور جو شخص بزرگ وہاں موجود تھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت حاضر کروں گا، یہ کہا اور حاضر کر دیا. ہم یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ بزرگ نے خود حاضر نہیں کیا، کیونکہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے. کہ حاضر کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا تھا کہ آپ ارادہ کرو اور اشارہ کرو، میں آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کر دوں گا. ان کو الہام ہوا تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دے دی، کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایسا مضبوط الہام ہوا ہے، اور الہام برحق ہے، پیغمبروں کو وحی ہوتی ہے، بزرگوں کو الہام ہوتا ہے. اب بعض لوگ اس الہام کی بھی نفی کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تھی کیا؟ ہیں بھائی، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ وہ تو عورت تھی، عورت تو پیغمبر ہو نہیں سکتی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جے خوف ہو کہ فرعونی اس کو قتل کر دے گا، پتہ چل جائے گا، أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اس آیت آوت میں خدا کی قسم ایسا مزہ آتا ہے، اور قرآن کا جلال ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو عربی آتی ہے جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھتا ہے وہی اس آیت کے مزے لے سکتا ہے. کیا منظر ہوگا جب ماں اس خوبصورت بچے کو گود میں لے کے پریشان ہے کہ فرعون آئے گا, اس کے درباری آئیں گے, ان کو پتا چلے گا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میری گود سے اس بچے کو چھین کے جان سے مار دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, یہ وحی الہام ہی تو ہے. اگر صرف پیغمبروں کو الہام ہوتا ہے تو پھر یہ قرآن میں حضرت موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ان کو دل میں القا ہو رہا تھا. انا قرآن کیا کہہ رہے ہیں, اوحینا الی ام موسیٰ نرضی, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر, اس کو دودھ پلا. فاذا خفتی علیہ, جب ڈر ہو کے اب چھین لیں گے, فالقیہ فی الیمی, دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. دریا کی موجوں کے حوالے کوئی ماں اپنے ارادے سے اور اپنے مشورے سے کبھی بھی نہیں کر سکتی, یہ تو ہلاکت ہے یقینی. اتنا یقینی الہام تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کرے گی. فالقیہ فی الیمی, دریا کے حوالے کر دے. ولا تخاف ولا تحزنی, خوف نہ کر غم نہ کر, انا رادوہ الیکی. عجیب الفاظ ہیں, یہ نہیں فرمایا انا نردہ الیک, ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے, یہ نہیں ہے ترجمہ اس آیت کا. انا راتہ الیک, ہم اسے تیری طرف لوٹا کے چھوڑیں گے. ایک ہوتا ہے میں یہ کام کر دوں گا, ایک ہے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا. اس میں نو کا آپشن نہیں ہے, نہ کا آپشن نہیں ہے. انا راتہ الیک, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. صرف یہ نہیں کہ اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی, بلکہ یہ تیری پوری قوم کی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنے گا. ناکامی کے نقشوں میں ڈالا جا رہا ہے موجوں کے حوالے, اور بشارتیں کیسی مل رہی ہیں. پھر جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچایا, کیونکہ وہ کسی بچے کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا, کسی ماں کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا, صرف انہی کا دودھ پیا, تو جب گود میں پہنچایا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کو یقین آ جائے, ان وعد اللہ حق, ان کے اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. تو اس الہام کو اللہ نے وعدے سے تعبیر کیا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے واسطہ. تو یہی چیز اگر ہمارے اکابر کی کتاب میں مل جائے کہ فلاں بزرگ کو الہام ہوا, انہوں نے اس پہ یہ کام کر دیا, فلاں کو الہام ہوا, تو یہ شرک ہو گیا کیا میرے بھائی؟ وہ ساری نسبتیں مجازن ہوتی ہیں. اس پہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ تو یہ کرامت ہوئی نہیں, ان کے دامت برکاتہم کے ساتھ یہ کرامت ہو گئی, ان کے والے دامت برکاتہم صحابہ سے بھی بڑے تھے, انہوں نے مردے کو بھی زندہ کر دیا, انہوں نے یہ بھی کر دیا, فلاں کی جھولی میں پیسے بھی ڈال دیے, سب کرامتیں, اور جناب یہ بھی کر دیا. صحابہ کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو یاد رکھو, کسی بزرگ سے کرامت کا صدور ہو جانا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے پہلوں سے افضل ہے, بلکہ اس کی بھی علامت نہیں ہے کہ انہیں زمانے کے بزرگوں سے افضل ہے. افضلیت کا مدار اعمال پر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو اس کی دلیل بھی قرآن سے, سلیمان علیہ السلام زیادہ افضل تھے یا وہ امتی جس نے تخت حاضر کر دیا؟ لیکن سلیمان علیہ السلام تو تخت حاضر نہیں کر سکے. اگر سلیمان علیہ السلام تخت حاضر کر سکتے تو کہتے اپنی عوام سے بھائی کون یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کو اپنی ایک کرامت دکھائیں, معجزہ دکھائیں. وہ تو کہہ رہے بھائی کون ہے یہ کرے, میں چاہتا ہوں ذرا اسے بھرم پڑے. اور بھرم ڈالا نا ملکہ سبا آگے کہہ رہی یہ کیا ہے بھائی, یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو وہاں تھا, یہاں کہاں سے آ گیا. تو وہ پریشان ہو گئی. پھر جب پتا چلا بھائی انہی کے درباریوں میں سے کوئی لے کر آیا ہے, تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے پر ان کی رعایا کا یہ حال ہے, یعنی اللہ ان کی رعایا کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ظاہر کر رہا ہے تو یہ کیسے ہوں گے. حالانکہ اللہ نے وہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کیا, بلکہ ان کے دربار میں ایک بزرگ تھے جو زبور کا علم رکھتے تھے, اور ظاہر علم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ نہیں رکھتے تھے, ان سے کم درجے کے عالم تھے. امتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے پیغمبر کے سامنے, مگر امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو گئی, پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی. تو ایسے ہی بعض دفعہ ایک کم درجے کا ہوتا ہے بزرگ یا عالم, کم درجے کا, اس کے ہاتھ پہ کرامت ہو جاتی ہے, بڑے والے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. لیکن اس سے وہ بڑا چھوٹا نہیں بن جاتا اور چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. کرامتوں پہ فضیلت کا مدار نہیں ہے, فضیلت کا مدار ہے اعمال پر, گناہوں سے بچنے پر, ان چیزوں پر ہے. تو اس لیے یہ جو اس قسم کی مارکیٹ میں, وہ بھی کافر, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج, فلانا بھی اسلام سے خارج, فلانا بھی اسلام سے خارج, کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو گمراہیوں کے فتوے نہ لگایا کرو, اتنے آرام سے کسی کی شان میں توہین مت کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اعلان جنگ کا وعدہ کیا ہے. دو قسم کے گناہ ایسے ہیں. ایک سود کھانے والے کے خلاف کا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ایک کسی اہل اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جو لوگ بھی ممبر پہ بیٹھ کے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تاویل ہونی چاہیے, تاویل ہونی چاہیے. بعض لوگ پھر ہم سے یہ سوال کہتے ہیں کہ گرین چینل والے بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں کرامتیں اور ان کی تاویل آپ نہیں کرتے, کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں بھی کہہ دیا یوں کہہ دیا کریں ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوگا, ایکچولی اس کا مطلب, جیسے ہمارے اکابر پر کوئی کہنا کہ انہوں نے لکھا ہے اصل میں اس کا یہ مطلب تھا, یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, تو ان کو بھی یوں تاویل کر دیا کرے. ان کی تاویل ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی تاویل اس کی جائے گی نا جو جب کی جائے تو اگلا کہ ہاں یہی مطلب تھا, وہ دوسرا کہہ رہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے. ہم جب ہمارے بزرگوں نے جب کوئی چیز لکھی ہے کہ فلاں بزرگ نے کسی مردے کو زندہ کیا تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے خود نہیں کیا, کیا کس نے؟ اللہ نے کیا, بس اتفاق سے ان کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو گئی. لیکن جب گرین چینل والے, اور گرین والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, جو بالکل کٹر قسم کا جس میں یعنی رنگ ذرا گہرا والا بہت ٹائٹ والے جو گرین ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, سارے گرین والے بھی ایسے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو وہ جو کٹر قسم کے گرین والے ہیں نا, جب آپ ان سے وہ جب کہتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کے کرامت کے ہمارے دامت برکات تو ہم نے مردے کو زندہ کر دیا اور یوں کر دیا, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ نے کیا ہوگا ان کے ہاتھ پہ, کہتے ہیں نہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے مردے کو زندہ کرنے کو, تو وہ تاویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں جبکہ ہم اختیارات کے بانٹنے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کرامت کا صدور جب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے, اور اتنی دیر کے لیے ہوتا ہے, اگلی دفعہ میں نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ہر دفعہ لاٹھی ان کی مرضی سے کچھ نہیں بنتی تھی, ہر دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کروں, اللہ کہتے پھینک دے لاٹھی کو اے موسیٰ سانپ بنا دوں گا, ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو ہر دفعہ دیکھ رہے ہوتے تھے, اگر اختیار دے دیتا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے بار بار اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میری لاٹھی میں چاہوں سانپ بنا دوں, میں چاہوں سمندر کے دو ٹکڑے کر دوں, میں چاہوں پتھر پہ ماروں پانی کے چشمے پھوٹ جائیں. لیکن قرآن میں جہاں بھی لاٹھی کے سانپ بننے کا ذکر, جہاں بھی لاٹھی کے سمندر پہ لگنے سے دو ٹکڑوں میں بٹنے کا ذکر, لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ماری تو 12 چشمے پھوٹنے, یہ ساری چیزوں سے پہلے قرآن میں آتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا, ہم نے موسیٰ سے کہا. موسیٰ علیہ السلام کے جب دیکھو سانپ بننا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ چکے تھے, لاٹھی پھینکی ہے سانپ بن کے دوڑ رہی ہے, یہ تو اللہ نے کوہ طور پہ دکھا دیا. اب تو حضرت موسیٰ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی لاٹھی جب پھینکوں گا سانپ بنے گی, لیکن نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بتایا میرے پھینکنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, میرے ارادے سے نہیں ہوگا. تبھی جب فرعون کے پاس گئے ہیں اور جادوگر آئے ہیں مقابلہ ہوا ہے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سانپ پھینکے, رسیاں بنا کے رسیاں پھینکیں جو سانپ. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ ڈر گئے, یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈر, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی پھینک دے زمین پہ. اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ اژدہا بنے گی یا میں بنا سکتا ہوں تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں اللہ بس تو نے مجھے اختیار دے دیا ہے, اب میں خود سے جو چاہوں گا اس کو بناؤں گا. کہتے ہیں اژدہا بن جا, پھینکتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی یہ لاٹھی ہے, یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں بنے گی. تو اللہ نے وحی کی ہے موسیٰ اس کو پھینک, میں پھینک دے بس کیا بنے گی, یہ نہیں چھوڑ, یہ نہیں پوچھ مجھ سے, یہ میں جو چاہوں گا بنا دوں. پھر جب آگے پھنس گئے ہیں سمندر ہے آگے پیچھے فرعون کا لشکر ہے, موسیٰ علیہ السلام پریشان, بنی اسرائیل نے کہا مروا دیا ہے موسیٰ, انا لمدرکون, مر گئے. کیونکہ بنی اسرائیل دیکھتی تھی کہ بھائی یہ لاٹھی تو سانپ ہی بن سکتی ہے, سانپ بن کے کیا کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہے, کہہ رہے ہیں انما معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے, دیکھیں کیا کرتا ہے کیسے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا, بس اللہ ساتھ ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جب بالکل فرعون قریب آ گیا اللہ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مار. اور قرآن موسیٰ علیہ السلام کو اب تک نہیں پتا کہ کیا ہوگا, بس اللہ کا حکم ہے مارا ہے سمندر پہ. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دو پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کی موجیں کھڑی ہو گئیں, ادھر موج رک گئی پہاڑ بن کے, ایک کیٹو جیسی پہاڑیاں, ادھر کیٹو کا پہاڑ کھڑا ہو گیا درمیان میں راستہ, اور ادھر وہ ایسا بدبخت ہے فرعون دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے ان کے لیے. مگر جب انسان پہ شہوت چڑھی ہوتی ہے نا, خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے, وہ دلائل کی دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, کہتا ہے بس جیسے پہلے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا اب بھی کچھ نہیں ہوگا, اب بھی میں کامیاب ہوں گا. ادھر وہ نکلے ہیں فرعون تھوڑا ہچکچایا, اس نے کہا ڈال دو یہ بھی لشکر, ڈالا ہے. جب اس نے پورا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچا ہے, دریا کے بیچ میں, دونوں طرف سے اللہ نے اس دریا کو جاری کر دیا، ایک متنفس بھی زندہ نہیں بچا اس میں سے، مار دیا سب کو. تو معجزہ یا کرامت کسی بزرگ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. اگر اللہ بزرگوں کو اختیارات دے دیں تو پھر اللہ کے در پہ کون جائے گا؟ پھر تو یہی بابوں کے پاس ہی جاؤ گے، پھر تو جاؤ گے بھائی اللہ سے کون دعا مانگے گا. تو اللہ کہتا ہے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، اختیارات بانٹتا پھروں کہ اب جاؤ. میں کسی کے ہاتھ پہ ظاہر تو کر سکتا ہوں کوئی کام، اختیارات نہیں دیتا. یہ ہمارا گرین والوں سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تین حدیں، ایک شرک میں غلو، ایک بالکل شرک، اور ایک اعتدال کا راستہ. تو ہمارے اکابر اسی اعتدال کے راستے پر تھے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو میں اہل حدیث حضرات سے جو متشدد ہیں، سارے نہیں، ان سے خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے بندو اپنی قبر کی فکر کرو، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کو کافر اور مشرک مت کہو، اس کا نقصان ہوگا. جیسے ہم اگر کسی اہل حدیث متقی عالم کو برا بلا کہنا ہو کر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، تو یہ ادھر سے بھی غلط ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ہمارے علماء کے بہت سارے اختلافات تھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں میں جمہور امت سے اختلاف کیا ہے. ہمارے اکابر بہت ساری آرا میں ابن تیمیہ سے پہ بہت رد کیا ہے، مگر شان میں گستاخی کبھی بھی نہیں کی. بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بھائی ان کو جتنی اللہ نے فہم دی، سمجھ دی، اس کے حساب سے انہوں نے لکھ دیا. امید کرتے ہیں اللہ کی نظر میں انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی، اخلاص تھا ان میں، جتنا علم دیا اس کے حساب سے. لیکن ہم ان کی اس بات کو فالو نہیں کرتے، وہ ایسے بتا دیتے ہیں. تو گستاخیاں کرنا، کیچڑ اچھالنا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا عورتیں حج عمرہ کے لیے محرم کا؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ذہن سے نکل گئی ابھی اسی بیان کے دوران آئی تھی کہ اعتدال کا جو راستہ ہے شرک میں غلو، اور یہ ایک چھوٹا سا علمی نقطے کی بات تھی، دماغ سے نکل گئی. دعا کریں اگلے ہفتے ذہن میں آ جائے، پھر اس کو مکمل کر دوں گا. کیا خواتین کے لیے حج عمرہ کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے؟ جی لازمی ہے. اگر محرم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کرے تو حج تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا، تو ایسے حج کا کیا فائدہ جس میں گناہ مل رہا ہو؟ یہ سال ثواب کے بارے میں تفصیل کیا ہے صحیح طریقے حدیث میں؟ تو بھائی حدیث کے مطابق جو اصال ثواب ہے، حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے. صحابیہ نے پوچھا ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں، صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. علماء نے اس پر قیاس کیا کہ جب صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو تلاوت کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے، ہر نیکی کا. مگر براہ راست کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تلاوت پڑھ کر کے کسی کو ثواب پہنچایا ہو. جو چیز ثابت ہے وہ صدقہ ہے. تو علماء نے قیاس کیا ہے، اور یہ صحیح قیاس ہے، کیونکہ ہر چیز کا قرآن و سنت میں صراحتاً تذکرہ نہیں ہوتا، کہ بھئی جب صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو صدقے کے علاوہ کا بھی. تو وہ اختلافی ہے کہ صدقے کے علاوہ کا پہنچتا ہے، ہمارے ہاں پہنچتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک نہیں پہنچتا. تو دلائل کی دنیا میں تو یہی بات زیادہ راجے معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت کا بھی ثواب پہنچتا ہے جب صدقے کا پہنچتا ہے، مطلب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو تلاوت بھی نیکی ہے. لیکن احتیاط کی بات اور اقرب الی السنہ کیا ہے، وہ ہے صدقات و خیرات، وہ بالکل اتفاقی چیز ہے. تو زیادہ فوکس کس کو کرنا چاہیے جبکہ لوگ صدقات و خیرات کو فوکس نہیں کرتے؟ تو اس لیے جو چیز منصوص ہے اس کو ذرا زیادہ فوکس کریں، اس میں اتفاق بھی ہے. جو اختلافی چیز ہے اس کو دوسرے درجے میں رکھیں. قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بدعت ہے، یہ ذہن میں رکھو، نہیں یار بات میں رکھ. کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو باقاعدہ جمع کر کے بلانا یہ بدعت ہے. نفلی عبادت انفرادی ہوتی ہے، اجتماعی نہیں ہوتی. تو قرآن خوانی، قرآن پڑھنا بھی نفلی عبادت ہے، اس میں اگر آپ پبلک کو جمع کر کے ایک جگہ تدائی کریں گے تو یہ عمل عبادت کے بجائے کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. تو میت کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں، اپنے طور پہ جس نے کوئی تلاوت کرنی ہو. اور زیادہ زور صدقہ پہ لگایا کریں، اور اس سے بھی زیادہ زور دعا پہ لگایا کریں. زیادہ حدیثوں میں دعا کا ذکر ہے کہ میت کے لیے دعا کرو. اچھا بھائی اور کیا ہے، مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، میت کو باہر رکھنا چاہیے؟ 9-10 محرم کو اگر کوئی حلیم بنا کے بھیجے تو نہیں کھانا چاہیے. سوال میں خلاصہ پڑھتا ہوں، اس لیے ناراض نہیں ہونا کہ ٹائم کم ہے. انسٹالمنٹ پر عملہ کروا رہے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ میزان بینک کروا رہے ہیں جائز ہے. بالوں کے بارے میں بتا دیں گے کس طرح بڑھانے ہیں، ابھی پورے کٹوا دیے ہیں کیونکہ کہیں سے مشین لگی ہوگی. اب پورے بال کسی نے کٹوا دیے تو بھائی ٹنڈ ہو گئی تو بھائی مبارک ہو سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو مبارک ہو گئی، دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، جوئیں ختم ہو گئیں، بہت ساری چیزیں، اور نئے بال اگیں گے تو بالکل نئے ہوں گے. تو مبارکباد کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بال یا تو چاروں طرف سے برابر رکھیں، ٹھیک ہے نا، چاروں طرف سے برابر، یہ جو یہاں سے یہ کاٹ لیے، یہ ادھر سے پیچھے سے کٹورا رکھ کے کٹوا لیے، عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں آج کل، تو یہ جائز نہیں ہے. یا لمبے بال رکھنے تو پھر پٹے والے، پٹے والے کا مطلب سارے بال پیچھے لے جائیں اور نیچے سے ایک لائن میں کاٹ دیا کریں، اس میں آگے کے بال لمبے ہوں گے اور پیچھے کے بال چھوٹے ہوں گے، کیونکہ یہ والے بال جب پیچھے تک جائیں گے تو بہت لمبے ہو جائیں گے نا، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ پٹوں کی صورت ہو. پٹے والے بال جتنے مرضی چاہے لمبے رکھیں، کندھوں تک بھی لے جا سکتے ہیں، کوہنیوں تک بھی لا سکتے ہیں، اور کسی کے اور لمبے بال ہو سکتے ہیں وہ بھی رکھ سکتا ہے، مگر بہتر کیا ہے کندھوں سے نیچے کٹوا دیے جائیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں سے زیادہ لمبے نہیں رکھتے تھے، جائز وہ بھی ہے، لیکن مردوں کے بال اتنے لمبے ہوتے بھی نہیں ہیں. یہاں ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، آج کل خواتین بھی بال کاٹ رہی ہیں، چھوٹے کر رہی ہیں. عورت کی زینت لمبے بالوں میں ہے، چھوٹے بالوں میں نہیں ہے. اگر عورت کی زینت چھوٹے بالوں میں ہوتی تو خواتین کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے. مرد اتنے لمبے رکھنا چاہے تو بڑھتے ہی نہیں ہیں بال، کندھوں سے نیچے آپ رکھیں گے بڑھیں گے ہی نہیں، اور خواتین کے بڑھتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب فطرت چاہتی ہے کہ خواتین لمبے بال رکھیں، ان کا حسن ہے اس میں. جیسے گوروں نے ہمیں ہر چیز الٹی لائن پہ ڈالا ہے نا بہت سارے فیشنوں میں، تو یہاں بھی الٹے لائن پہ ڈال، تو وہ سمجھتی ہے کہ میں بال کٹوا کے حسین لگ رہی ہوں، حالانکہ لمبے بالوں سے عورتیں اس میں حسن زیادہ آتا ہے. تو وہی ہے نا، بنے کیوں کر جو ہو کب کار الٹا، بنے کیوں کر جو ہو وہ کیا ہے شیر، بنے کیوں کر جو ہو، بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں تو کام بنے گا کیسے، ہم الٹے یار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. یہ شاعر تھا مہتاب رائے، کہہ رہے مہ میں ہم کو الٹ دیا تو مہ بن گیا، تاب میں بات کو الٹا تو کیا بن گیا، تاب بن گیا، یار کو الٹا تو رائے بن گیا. تو کہہ رہے میرا نام مہتاب رائے ہے، اس میں یار بھی الٹا بات بھی الٹی ہم بھی الٹے. تو کہہ رہے ہمارے نام میں جب ساری چیزیں الٹی ہیں تو بنے کیوں کر جو ہو جب سب کار الٹا، تو ہماری بنے گی کیسے جب سارا ہی کام الٹا چل رہا ہے. تو ساری چیزیں الٹی جا رہی ہیں، جو چیز ناخن کاٹنا فیشن تھا خوبصورتی تھی، وہ چڑیلوں کی طرح ناخن بڑھانے کو فیشن. تو یہ پاگل پنے کی علامت ہے، سائیکی ہونے کی علامت ہے، دماغی توازن خراب ہونے کی علامت ہے، سمجھ رہے بات کو. تو خواتین کو لمبے بال رکھنے چاہیے، اس میں ان کی خوبصورتی ہے، اس میں زینت ہے. اور مردوں کو اگر رکھنا چاہیں تو پٹے والے تک، ورنہ ٹنڈ بھی کرا سکتے ہیں، مگر ٹنڈ کو شریعت اور سنت نہ سمجھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج عمرے پہ بال جو ہے وہ حلق کروائے ہیں، باقی بال رکھنا افضل ہے. کیا کہتے ہیں صدقہ کیسے کرنا چاہیے چلتے پھرتے فقیر، چلتے پھرتے فقیر نہیں، یہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں، جب تک اطمینان نہ ہو تو ان کو نہ دیں. چلو بھائی، کیونکہ ضرورت مند کا اندازہ نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا، تھوڑی سی تفتیش کر لیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستانی عدالتوں میں بیان دینے سے پہلے اللہ کی قسم اٹھوا کر حلف لیتے ہیں کہ سچ بولا جائے گا، مگر عدالتوں میں سارا سچ بولا جائے تو اس کا غلط فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. جب ایک آدمی حق پر ہے اور اسے پتا ہے کہ میں پوری پوری بات کروں گا تو وہ منفی میں چلی جائے گی، تو اسے قسم اٹھا کے گول مول بات کرنے کی اجازت ہے، تھوڑی سی گھما دے، بالکل جھوٹ نہ بولے. جب ایک آدمی حق پر ہو، کیونکہ بعض دفعہ حق پر ہوتا ہے پوری پوری بات کی تو خام خام میں پکڑائی میں آ جاتا ہے اور باطل آدمی مقدمہ جیت جاتا ہے، تو ایسی صورت میں گول مول طریقے سے گھما سکتے ہیں. کیا زنا بالجبر حقوق العباد کو متاثر کرتا ہے، صورت میں کیا احکام آتے ہیں گواہی کے؟ زنا بالجبر کسی نے کیا ہے تو اس کی سزا، جس نے زنا کیا اس کی سزا وہی ہے. کنوارا ہے تو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو پتھر مارے جائیں گے، اور جس کے ساتھ جبرن ہوا ہے تو اس پہ سزا نہیں ہے. جبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جبرن ہوا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جبرن. اس میں عام طور پر سامنے والے کی رضا اور رغبت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر کہیں جبر ہوا ہے تو پھر جس پہ جبر ہوا تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے. فیکٹری میں واحد مسجد غیر مسلک کی ہے، کیا اس میں نماز باج میں؟ غیر مسلک سے کیا مراد ہے؟ اہل حدیث ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. گرین والے اگر بہت ہی کڑک قسم کے ہیں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح گھر کے پاس بھی غیر مسلک مسجد ہے تو کیا کریں؟ وہی بات ہے، اگر اہل حدیث ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی، یا شافی ہیں تو ان کے پیچھے بھی ہو جائے گی، مگر گرین والے معتدل قسم کے ہیں تو ہو جائے گی، بہت ہی کٹر ہیں تو، کیونکہ پھر عقیدے کا معاملہ آ جاتا ہے نا، شرع کا معاملہ. گھر کے قریب دو مسجدیں، ایک گرین چینل اور دوسرا بھی ہے، تو دوسری اہل حدیث کی کس مسجد میں نماز پڑھیں؟ اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لیں، مگر جب وہ چھیڑ چھاڑ کریں نا تو چھیڑیں نہیں. اب آپ اہل حدیث کے پیچھے گئے، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ نے نماز پڑھی، اب وہ آپ سے بعد میں کوئی کہے کہ زور سے آمین کیوں نہیں کہی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو اب یہ نہیں کہ اب آپ یا تو کسی عالم سے رابطہ کریں، یا یہ کہ بولیں بھائی میں نماز پڑھنے آتا ہوں، ٹھیک ہے، ان بحثوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آتا. ایک جواب دے دیا کریں بھائی آہستہ امین والے بھی صدیوں سے لاکھوں کی تعداد میں چلے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء صلحاء ہیں, تو میں انہی کے مسلک اور صحابہ میں بھی ہیں. ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آیا کہ ایک اہل حدیث نے تنگ کیا ہوا ہے کہ وہ زور سے امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا ان سے کہیں بعض صحابہ فاتحہ نہیں بھی پڑھتے تھے اس کے قائل تھے, تو ان کی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کسی صحابی کے بارے میں تو نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتی تھی. اگر وہ کہے ہاں ان کی, تو بھلو ان کی جب ہوتی تھی میری بھی ہو جاتی ہے. تو مختصر بات کر کے بھی بحث کو ختم کیا جا سکتا ہے. ترک رفع الاذان کے موضوع پر چند اہل حدیث علماء آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کل شام عصر کی نماز کے بعد آپ کی بات بھی ہوئی تھی ان سے. میں نے اہل حدیث سے کہا کہ آپ لوگ مفتی صاحب سے وقت لے لیں, ضرور ملیں, لیکن میری کچھ شرائط ہیں کیونکہ میں لامتناہی بحثوں کا قائل نہیں ہوں, ٹائم نہیں ہے. اب بعض لوگ جو جن کا کام ہی یہی ہے وہ تو ملتے رہیں گے نا اسی مسئلے پہ. دو شرطیں ہیں, نمبر ایک پبلک کے سامنے بات چیت ہوگی, مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرے تو پڈے بازی ہوتی ہے, تمیز سے جیسے علماء کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اس طرح سے بات چیت ہوگی, اور اس بات چیت کو سننے والے کم از کم 8-10 اہل حدیث بھی ہوں گے اس میں. یہ اس لیے شرط ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ایک آدمی کو بٹھا کے 6 گھنٹے لگا دو, اس کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر بعض دفعہ وہ ہٹھرنی میں مانتا نہیں ہے اور ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو جب 8-10 آدمی ہوتے ہیں تو پھر انسان صحیح بات کا انکار کرتے ہوئے ان سے شرم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے شرم کھاتا ہے, اور وہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی اس کا تو جواب تم نے دیا نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں یک طرفہ سوالات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کو ہم پہ انگلی اٹھانے کی اجازت ہو اور ہمیں اجازت نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں ان مسائل میں پڑھو ہی نہیں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, نہیں کر رہا اسے نہیں کرنے دو. میں یہ بحث نہیں کر رہا, یہ تو آپ پہل کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اگر ٹائم نہیں دیتے تو الزام یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے, یہ نبی کی سنت پہ نہیں چلتے, تو الزام لگتا ہے. اس الزام کو بری کرنے کے لیے تو پہلی بات تو یہ کہ پہلا ٹاپک تو ٹھیک ہے آپ نے متعین کر دیا, اگلا ٹاپک پھر میرا بھی ہوگا جس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, پھر میں آپ کی کچھ چیزیں ہیں جن پر اعتراض کروں گا اور اس پہ بھی پھر اسی طرح سے بات چیت ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے کہہ کے پتلی گلی سے نکل لیے اور ہمیں اشکال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے بتایا نا جماعت المسلمین والوں سے بحث ہوئی, تو اس نے کئی سوالات پوچھے, میں نے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی نے توفیق دی, میں نے اس کو ٹھڑا ٹھڑا جواب دینا شروع کر دیا. لوگ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے, اس کو اندازہ ہو گیا یہ تو الٹا ہی ہو گیا معاملہ نا, لمبے لمبے سانس بھی بھرے. اس نے بہت بڑے پروفیسر تھے وہ جماعت المسلمین کی, اتنی بڑی داڑھی. میں نے اس کو جو بندہ لے کے مجھے گیا اس کو پہلے بتا دیا, میرا نام بھی نہیں بتانا یہ بھی نہیں بتانا, مولوی صاحب آ رہے ہیں. بولے ہیں بےچارا کوئی پاگل, ہم تو پاگل سے ویسے بھی ہیں, کوئی اتنے بڑے عالم نہیں ہیں, ویسے ہی ایک صاحب ہیں جو جماعت المسلمین میں آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کنفیوژن ہے. اس نے کہا چلو کوئی اچھا شکار آیا, کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا انہوں نے, تو بٹھا لیا. جب میں نے جواب دینا شروع کیے تو اس کو ہوا یار یہ تو گلے پڑ گیا. تو انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب جب مسئلہ خراب ہونے لگے تو کھانا, بولا کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو جیسے ہی اب میں چند باتوں کے سوال کے جواب دیے تو انہوں نے کہا وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی ابھی میں نے آپ کے سوالات کا جواب دیا, ابھی مجھے بھی تو حق بنتا ہے کہ میں بھی سوال کروں. کہہ رہے نہیں وہ پھر کبھی. میں نے کہا پھر کبھی کیوں, اتنا کہاں ہو گیا پکڑائی میں, نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کے پاس ٹائم تو بہت ہے لیکن میرے لیے نہیں ہوگا ٹائم آپ کے پاس. کہہ رہے نہیں یوں ہے فلان. میں نے کہا بھائی میرا سوال, تو وہ پھر پبلک جو ہوتی ہے نا وہ بٹھا دیتی ہے, بیٹھ بھائی ہمیں تو تجھے بلایا ہے. پھر 2-3 میں نے سوالات کیے, وہ بےچارے پھر دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں چند سوالات, قرآن حدیث, تو جو وہ 3-4 سوال, تو اس مجلے میں کوئی اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو میزبان تھا نا جو جماعت المسلمین کا تھا, وہ اور اہل حدیث دونوں مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. دیوبندی نہیں تھا اس میں کوئی, میں مجھے چھوڑنے کے لیے آئے. تو اہل حدیث کہہ رہے کہ یار میں جماعت پہلے میں تھا گرین والوں سے, میں دیوبندی میں گیا, دیوبندی سے اہل حدیث میں گیا, اب میں جماعت المسلمین میں جا رہا تھا. تو وہ بھی تو تھک جاتا ہے نا آدمی, وہ بھی پریشانی کدھر بریکیں لگیں گی. تو کہہ رہے کم از کم آپ کی بحث سے میں اہل حدیث پہ اسٹاپ کر گیا ہوں. یار اتنا ہی کام, اتنا قرآن و حدیث کافی ہے, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, کیونکہ جماعت المسلمین گیا تو اس کا مطلب باقی سارے بیوقوف تھے. جماعت المسلمین والے اہل حدیث کو بھی گمراہ کہتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے بس میں ہی مانتا ہوں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو وہ پھر دوسرا جو میزبان تھا جو جماعت المسلمین کا ظاہر ہے کوئی کچھ بڑا ہی ہوگا نا جس نے ہمارے لیے کھانا عین موقع پہ رکھا ہوا تھا کہ جب بحث ادھر کو پلڑا جانے لگے تو کھانا کھلاؤ. تو وہ آیا, اس نے میرے پیچھے عصر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد مجھے کہا کہ میں نے جب آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں جماعت المسلمین سے نکل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں ان کے ہاں اگر کوئی کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو امام سے بیعت ختم. کہہ رہے ہیں میں نے, یعنی اللہ کا فضل ہو گیا, کہہ رہے بحث پڑھی تو میں نے کہا یہ اندر سے کیا ہیں, کھوکھلے ہیں, اوپر اوپر کی باتیں, اندر سے خالی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو. اب دیکھو نام کتنا اچھا رکھا ہوا ہے جماعت المسلمین. اب بظاہر کیا میں نے جماعت المسلمین کو چھوڑ دیا تو کیا مطلب جماعت الکافرین میں آ گیا پھر؟ یہ ناموں سے ایسے رکھتے ہیں نا, ناموں سے دھوکہ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اب جماعت المسلمین کو جوائن کیا ہے. جماعت المسلمین کسی فرقے کا نام نہیں ہے. جو بھی مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں وہی مراد ہے. یہ نہیں کہ اس کا مخصوص نام ہو جماعت المسلمین. اب کسی نے کام پوری امت سے ہٹانے کے شروع کر دیے, جماعت المسلمین سے شذوذ اختیار کیا, مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیا. تو حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا, امت المسلمین کے راستے کو چھوڑے گا, جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے عام مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے جہنم کا راستہ اختیار کیا, لیکن نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت اعلان کرے کہ بھائی جو پولیس ڈاکو کو پکڑے گی پولیس کو اتنا انعام ملے گا اور ڈاکو کی سزا ملے گی, تو اس دن سے تمام ڈاکوؤں نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا. جس ڈاکو سے مل رہے ہیں آپ کا نام, کہہ رہے ہیں میں پولیس خان. تو کیوں بھائی؟ پھر اس کے بعد جا کے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولیس کے لیے کیا رکھا ہے اتنا انعام, تو میں دیکھو شناختی کارڈ میں بھی پولیس لکھا ہوا ہے. تو حکومت کہے گی ہم نے ان لوگوں کے لیے جن کی وردی ہو, جن کے یہ یہ صفات ہوں, چاہے اس کا نام پولیس ہو یا کچھ اور ہو, ستار ہو, غفار ہو, کلیم ہو, وسیم ہو, کچھ بھی ہو, ڈاکو اگر اپنا نام پولیس رکھ لے گا تو نام سے کام نہیں بنے گا. تو یہ نام اپنا جماعت المسلمین رکھ کے, جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں آئی ساری اپنے اوپر فٹ کر لیں. عجیب قسم کی کہانی. اور اب تو جماعت المسلمین کے دو پارٹ ہو گئے ہیں. اب تو آسان ہے, جب یہ حدیث سنائیں کہ جماعت المسلمین میں جو نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا, تو ان سے بولو جماعت المسلمین پارٹ ون مراد ہے یا پارٹ ٹو مراد ہے حدیث میں, ٹھیک ہے؟ اور میں نے ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ تیسرا پارٹ بھی وجود میں آ گیا ہے اس کی, لیکن یقینی خبر نہیں. دو پارٹ تو بہرحال چل رہے ہیں, تو وہ پارٹ ون پارٹ ٹو کا پہلے فیصلہ ہو جائے. تو بےچارے فارغ ہیں بھائی, بس یہ پھر اگلے ہفتے دے دیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے آج, کافی وقت لمبا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے, ہماری بھی. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.